بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ علق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ آج کا ایران پروگرام سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد نور ایمان پروگرام آخر میں پیش کیا جائے گا۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے بارے میں فورن فنڈنگ رپورٹ کی سماعت، اسکروٹنی کمیٹی کی تشکیل نو کا اعلان۔ برصغیر میں کرونا کا پھیلاؤ، کراچی میں نئی لہر کی شدت زیادہ، ہندوستان میں حیرت انگیز طور پر یومیہ متاثرین کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری۔ ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایران اور گروپ 4+1 کے مذاکرات، مختصر وقفے کے بعد پیر سے سینئر ایٹمی مذاکرات کار کی سطح کی میٹنگ کا آغاز، اور یمن کے جوابی میزائلی اور ڈرون حملوں پر سعودی اتحاد کی وحشت، سنا کے رہائشی علاقوں پر وحشیانہ بمباری، خواتین اور بچوں سمیت متعدد عام شہری شہید۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کمیٹی کی تشکیل نو کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کی۔ کیس کی سماعت کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سابق اٹارنی جنرل انور منصور اور درخواست گزار اکبر ایس بابر بھی اپنے وکیل کے ہمراہ کمیشن کے روبرو پیش ہوئے۔ سابق اٹارنی جنرل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی اسکروٹنی اچھا کام ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کی ابتدا حکمران پی ٹی آئی نے کی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی میں بعض خامیوں کی جانب توجہ دلائی اور انہیں درست کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کے سربراہ بھی کمیشن کے روبرو پیش ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک رکن کے ریٹائرمنٹ کے باعث کمیٹی غیر فعال ہو گئی ہے، جس پر چیف الیکشن کمیشن نے کمیٹی کی اثر نو تشکیل کا حکم دیا اور سماعت یکم فروری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن میں سماعت کے بعد درخواست گزار اکبر ایس باور نے صحافیوں کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسکرٹنی کمیٹی کا کوئی بھی حصہ خفیہ نہیں رکھا جائے گا۔ پاکستان میں دو دہشت گردانہ حملوں کی خبر ہے۔ پہلا دہشت گردانہ حملہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک گشتی پولیس دستے پر ہوا۔ اس حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہو گئے۔ اس دہشت گردانہ حملے میں ملوث افراد کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دوسرا دہشت گردانہ حملہ افغانستان کی سرحد کے قریب واقع علاقے لوئر دیر میں انجام پایا۔ یہ حملہ پاکستانی فوج کی ایک چیک پوسٹ پر کیا گیا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی پولیس نے بتایا کہ اس حملے میں ایک فوجی مارا گیا، ایک زخمی ہوا۔ فوج کے جوابی حملے میں ایک دہشت گرد بھی ہلاک ہو گیا۔ آخری اطلاع ملنے تک کسی بھی گروہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح بڑھ کر 9% سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ ہندوستان میں کرونا کے یومیہ مریضوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 5034 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور 10 کرونا کے مریض جان کی بازی ہار گئے۔ رپورٹ کے مطابق اس دوران 1125 کرونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں کرونا کے مثبت معاملات کی شرح بڑھ کر 9.45% ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سبھی بڑے شہروں میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، لیکن کراچی میں حالت زیادہ خراب ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کراچی میں کرونا گھر گھر پھیل گیا ہے۔ کراچی میں کرونا کے مریضوں کی شرح 40% ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد سندھ میں کرونا کے مریضوں کی شرح 14%، لاہور میں 13% اور اسلام آباد میں 11% بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ہسپتالوں، قرنطینہ مراکز اور گھروں میں 39,881 کرونا کے مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 847 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اس دوران پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ اومیکرون اپنی حیثیت تبدیل کر سکتا ہے اور شدید نیز زیادہ مہلک ہو سکتا ہے۔ بنابراین حکومت فوری طور پر سیاسی جلسوں، دھرنوں اور اجتماعات پر پابندی عائد کرے۔ دوسری طرف ہندوستان میں گزشتہ چند روز سے کرونا کے یومیہ مریضوں کی شرح میں حیرت انگیز طور پر کمی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 238,018 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پیر کو 258,089، اتوار کو 271,000 اور سنیچر کو 285,000 سے زائد نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں کرونا کے یومیہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں ایسی حالت میں کمی آ رہی ہے کہ اس ملک کی 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر جلسے، جلوس اور انتخابی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ اس دوران ورلڈو میٹر نے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 33,16,02,022 اور مرنے والوں کی تعداد 55,64,089 ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں اپریل تک چین کے ساتھ ملنے والی اپنی سرحد پر روس کا پہلا S-400 دفاعی میزائل سسٹم نصب کر دے گا۔ ینگ جرنلسٹ مرکز کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان اور چین کی مشترکہ سرحد پر ایسے 5 دفاعی سسٹم تعینات کیے جائیں گے، جبکہ پہلا سسٹم اپریل اور باقی رواں سال کے آخر تک نصب کر دیے جائیں گے۔ ہندوستان نے ابھی اپنے اس فیصلے کی مکمل تفصیلات کا اعلان نہیں کیا ہے۔ آستان قدس رضوی کے نوجوانوں کے ادارے کی جانب سے یوم غزہ کی مناسبت سے مکتب سلیمانی اور فلسطینی استقامت کے زیر عنوان ایک نشست منعقد ہوئی. اس نشست میں لبنانی مصنفہ لیلی مضبوطی نے اپنے خطاب میں کہا کہ محاذ استقامت کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کا بنیادی کردار رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سپاہ قدس کا کمانڈر بننے کے 2 سال کے بعد جنرل قاسم سلیمانی کی بدولت لبنان غاصب صہیونی حکومت کے قبضے سے آزاد ہوا. انہوں نے کہا کہ استقامتی محاذ قاسم سلیمانی کی راہ کو جاری رکھے گا. ان کا کہنا تھا کہ اگر بعض عرب ممالک غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لے آتے ہیں تب بھی استقامتی تحریک اور غاصبوں کے خلاف جدوجہد کا عمل جاری رہے گا. اس اجلاس سے اپنے خطاب میں فرانسیسی ہدایت کار کرسٹین گیوم نے بھی کہا کہ جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی ملکوں میں بیداری آنے کا ذریعہ بنے، شہید قاسم سلیمانی بھی مسلم ملکوں میں استقامتی بنیاد کی مضبوطی کا باعث بنے ہیں. ویانا میں ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار اور 3 یورپی ملکوں اور یورپی یونین کے نمائندوں کے درمیان نشست منعقد ہوئی. فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پیر کو ویانا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے وقت ویانا کے کیوبرک ہوٹل میں ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی اور 3 یورپی ملکوں کے نمائندوں کے درمیان ایک نشست میں تبادلہ خیال ہوا. اس سے پہلے علی باقری کنی اور 3 یورپی ملکوں کے مذاکرات کار آپسی مفاہمت کے بعد جمعے کو صلاح مشورے کے لیے اپنے اپنے ملک لوٹ گئے تھے. ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی پیر کے روز دوبارہ ویانا واپس لوٹے اور سینئر مذاکرات کار کی سطح پر دوبارہ گفتگو شروع ہوئی. سنیچر اور اتوار کو ویانا میں ماہرین کی سطح کے بھی اجلاس ہوئے، جبکہ اتوار کے روز پابندیاں ہٹانے سے متعلق ورکنگ گروپ نے ویانا کے کوبرگ ہوٹل میں نشست منعقد کی جس میں ایران اور گروپ 4+1 کے ماہرین شامل ہوئے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ویانا مذاکرات کے بارے میں کہا کہ ویانا مذاکرات میں ابھی بھی اہم موضوع کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے جس کے تعلق سے خاص سیاسی فیصلہ خاص طور پر امریکہ کی طرف سے لیے جانے کی ضرورت ہے. ایران کے خلاف عائد ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے مقصد سے 8 دور کے مذاکرات 27 دسمبر 2021 کو شروع ہوئے، جس کے بارے میں مذاکراتی وفود کا ماننا ہے کہ پیش رفت ہوئی ہے. یمن کے صوبے سنا پر جارے سعودی اتحاد کے حملے میں 23 عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے. یمن نیوز کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے پیر کی رات صوبہ سنا کے ضلع معین کے اللہوی محلے پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 12 شہید اور 11 زخمی ہو گئے. ملبے کے نیچے سے زخمیوں کو نکالنے کی کوششیں آخری اطلاع ملنے تک جاری تھیں. سعودی فضائی جارحیت جاری رہنے کی بنا پر متاثرہ علاقوں میں امدادی کام کی رفتار سست ہے. اس سے قبل بھی جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے شہر سنا کے ازال ہسپتال اور 21 ستمبر نامی پارک کے اطراف کے علاقوں کو حملوں کا نشانہ بنایا تھا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے کہا ہے کہ یمن جنگ کا کوئی فوجی رائے حل نہیں ہے اور تمام فریق صبر و تحمل سے کام لیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یمن میں تمام فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ کسی پیشگی شرط کے بغیر یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی ثالثی کی کوششوں میں تعمیری تعاون کریں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اقوام متحدہ کے نمائندے کی کوششوں کا مقصد یمن میں جنگ ختم کرانے کے لیے جامع مذاکرات کی راہ حل کے حصول کے لیے سیاسی عمل کو آگے بڑھانا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک بار پھر زور دے کر کہا ہے کہ یمن میں جاری جھڑپوں کا کوئی فوجی رائے حل نہیں ہے. یورپی یونین نے بھی ابوظہبی میں یمنی فوج کی تنبیہی کارروائی پر رد عمل میں کہا کہ یمن میں جاری جھڑپوں کی رائے حل صرف سیاسی ہے. یورپی یونین نے یمن میں جاری سعودی اتحاد کے جرائم اور ہزاروں انسانوں کے قتل عام کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر اعلان کیا ہے کہ غیر فوجی ڈھانچوں کے خلاف حملے ناقابل قبول ہیں. یورپی یونین نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ جاری اتحاد کے حملوں میں ہزاروں معصوم بچوں اور خواتین سمیت لاکھوں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں, جس کی اس نے کبھی مذمت نہیں کی. یمن کی مسلح فوج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ آپریشن طوفان یمن پوری کامیابی سے انجام پایا اور اپنے اہداف میں کامیاب رہا. المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ آپریشن طوفان یمن میں دبئی ایئرپورٹ, ابوظہبی کی المصفیٰ آئل ریفائنری, بعض سائٹوں اور متحدہ عرب امارات کی حساس اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. یمن کی مسلح فوج کے ترجمان نے کہا کہ اس کارروائی میں 5 بیلسٹک اور 5 کروز میزائلوں, متعدد ڈرون طیاروں نے حصہ لیا اور اپنے اہداف کو نشانہ بنایا. یحییٰ سری نے کہا کہ یمن کی مسلح فوج نے پیر کو اس ملک کے خلاف جارحیت کرنے والوں کو دیے جانے والے انتباہات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے متحدہ عرب امارات پر کاری ضربیں لگائی ہیں. یاد رہے کہ یمن کی مسلح فوج جارے سعودی اتحاد کو بارہا خبردار کر چکی تھی کہ جارحیت جاری رہنے کی صورت میں اس کا سخت جواب دیا جائے گا. شام کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے دمشق نے بیشتر عرب ملکوں کو اپنا پیغام ارسال کیا ہے. شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ شام میں اس وقت 14 عرب سفارت خانے موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں کے دوران بیشتر عرب ملکوں کے وزراء خارجہ کو پیغامات ارسال کیے گئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ ہم سب نے ہی نقصان اٹھایا ہے. جیسا کہ عرب ممالک روز بروز اغیار کے مراکز میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, جبکہ عرب ملکوں کے معاشی حالات بھی اچھے نہیں ہیں, اس لیے ہمیں چاہیے کہ عرب قوم ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے لیے اپنی آغوش پھیلائیں. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
جی ہاں سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی, اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں.
وعلیکم السلام.
جی ڈاکٹر صاحب, یمن کے مجاہدین نے متحدہ عرب امارات کے حساس علاقوں پر حملہ کیا ہے, اس حملے کے جنگ یمن اور خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں بڑا کل ایک جنگ یمن کے تناظر میں کل بڑا ایک اہم یہ واقعہ ہے, اور تقریباً جو خبریں میڈیا تک آئی ہیں اس میں 20 ڈرونز اور 10 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں متحدہ عرب امارات کے, اور بڑے حساس علاقے پہ, یعنی وہ علاقہ جس کو ہم جنوب مغربی ابوظہبی کا ایک علاقہ ہے اور المصفیٰ کے نام سے وہ علاقہ ہے, اور اس علاقے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک صنعتی زون ہے اور اس کا وہاں کی اقتصاد پہ بڑا براہ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر وہاں سے کوئی ایسی بدامنی ہو, وہاں پہ کوئی حملہ ہو, وہاں پہ کوئی اس طرح کی ہو, پھر ایک بڑی قدیمی بندرگاہ بھی ہے تو وہاں پہ تجارتی لین دین اور یہ ساری چیزیں بھی وہاں پہ جو ہے وہ انجام پاتی ہیں. خاص کر وہاں پہ جو یو اے ای کی جو گاڑیوں کی نمائش جو آپ ایگزیبیشن کہہ لیں, وہاں پہ جتنی پرانی جدید گاڑیوں کا ایک یعنی مرکز سمجھا جاتا ہے, اور جس نے وہاں پہ گاڑی خریدنی ہو یا بیچنی ہو, یا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انڈسٹریل زون ہے اور بڑا حساس علاقہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یمن کے انصار اللہ ہو یا یمن کی جو حکومت ہے, اس نے بڑا ایک اسٹریٹجک حملہ کیا ہے. اس کو ہم یہ سادہ حملہ نہیں کہتے کہ صرف اس نے ڈرانے کے لیے کیا ہے, بلکہ بڑے اہم جگہ اور اہم نقطے پہ انہوں نے یہ نشانہ بنایا اس کو. اور درست ہے اس میں کچھ انڈسٹریل ایریے میں کام کرنے والے غیر عرب بھی مارے گئے ہیں, بعض لوگ 9 کی تعداد بتا رہے ہیں, بعض 3 کی بتا رہے ہیں. بہرحال جب 20 بیلسٹک اور 10 بیلسٹک اور 20 ڈرونز کے حملے ہوتے ہیں تو اس کے نقصان تو ہونا تھا, یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے. لیکن اس کا جو باعث بنے وہ خود یو اے ای کی پالیسیاں ہیں. یعنی ایک غریب عرب ملک پہ جس انداز سے سعودی عرب نے حملے کا آغاز کیا اور اس میں یو اے ای بھی شامل ہو گیا, اور نہ صرف شامل ہوا بلکہ وہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ اس نے یمنی عوام پہ جو مظالم ڈھائے, تو اس کا ریئیکشن تو آنا تھا. اور بالخصوص ابھی تازہ ترین صورتحال یہ تھی کہ اس وقت یمن کا ایک بڑا بحری جہاز یمنی مجاہدین نے, یو اے ای کا بحری جہاز یمنی مجاہدین نے پکڑا, جس میں ایک اسلحے کی ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ تھی. یعنی یو اے ای پچھلے دنوں بظاہر یو اے ای نے اعلان کیا تھا کہ اب وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہے, اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ اس کے سعودی عرب سے اختلافات ہو گئے اور جنوبی یمن کے اندر دونوں بعض علاقوں پہ قبضے کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے تھے. لیکن یہ جو اسلحہ پکڑا گیا اور اتنا بڑا ہتھیاروں کا ایک جسے کہتے ہیں کہ کھیپ پکڑی گئی, تو اس سے یمن والوں کو پھر احساس ہوا کہ یہ بظاہر تو اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اب اس جنگ میں شریک نہیں ہے, تو یہ پھر اسلحہ کس لیے بھیج رہے ہیں اور کس کو بھیج رہے ہیں. تو ایک بڑی وجہ ایک ریئیکشن یہ بھی تھا. دوسرا یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں یو اے ای کے لڑاکا طیاروں نے کچھ یمن کے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا, اور جس میں ظاہر ہے یمنی مجاہدین کو نقصان ہوا, تو اس کا بھی انہوں نے اسی وقت یعنی جسے کہتے ہیں نا بمباری کے فوراً بعد جو یحییٰ سری جو ان کے اسپوکس مین بھی ہیں فوجی امور کے, انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جواب ہم دیں گے اور ہم یو اے ای کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ جنگ یمن سے اپنا ہاتھ کھینچ لے. لیکن یو اے ای نے یہ سمجھا کہ صرف وہ کہنے سے کہ بھئی ہم جنگ میں شریک نہیں ہیں تو وہ واپس معاملہ چلا جائے گا, تو ایسا تو نہیں ہوا. اور جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن کے مجاہدین نے ایک بھرپور حملہ کیا ہے, اور وہ جو بار بار وہ ان کو خبردار کر رہے تھے کہ بھئی آپ نہ کریں, آپ کو انتباہ دے رہے ہیں, آپ اس جنگ سے نکل جائیں, جب یو اے ای نہیں مانا تو پھر ظاہراً یہ جو حملہ ہوا. اور اس حملے کے اب آپ دیکھیے گا کہ اقتصادی لحاظ سے جہاں پہ اثرات مرتب ہوں گے, یو اے ای کے اندر جو ایک عدم سلامتی اور انسیکیور ہونے کا جو ایک تاثر ابھرے گا, تو تاجر برادری تو کہیں پہ بھی ایسی جگہ پہ انویسٹ نہیں کرتی جہاں پہ خطرہ ہو, جنگ کا خطرہ ہو, گولوں کا خطرہ ہو, وہاں پہ ڈرونز آ رہے ہوں, جہاں پہ بیلسٹک میزائل پڑ رہے ہوں اور ٹھیک نقطے پہ پڑ رہے ہوں. یعنی یہ جو ایکوریسی ہے یمن کے بیلسٹک میزائل ہوں یا ڈرونز کی, یہ ایکوریسی نے تو خود امریکہ اور اسرائیل کو پریشان کر رکھا ہے. تو یہ جو تاجر حضرات ہیں وہ تو اور زیادہ اس سے پریشان ہوں گے کہ بھئی کل ان کا کوئی ڈرون ان کی کسی کمپنی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, ان کے کسی بحری جہاز کو نشانہ بنا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اقتصادی لحاظ سے ایک بہت بڑا انتوا دے دیا ہے انصار اللہ نے کہ اگر یو اے ای آئندہ بھی اسی روش اور اسی راستے کو اگر اختیار کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اسی طرح. اتھا ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا, وہ یو اے ای اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں. یعنی جس انداز سے یو اے کے حکام کا اسرائیلی حکام کا یو اے ای والوں نے استقبال کیا, اس سے جو پیغام گیا وہ یہ تھا کہ شاید اب مسئلہ فلسطین کے عنوان سے عرب پیچھے ہٹ رہے ہیں. درست ہے کہ سعودی عرب بھی اس میں آگے آگے تھا, بحرین تھا, مراکش تھا, مصر تو پہلے ہی اپنے آپ کو جو ہے اس مسئلے میں اسرائیل سے قریب کر چکا تھا. تو یو اے ای کا یہ تھا کہ کم از کم ظاہر میں یہ اسرائیل کا ساتھی نہیں تھا. اور یہ بھی میں اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت یمن کے اندر جو نفرت اسرائیل کے خلاف ہے اور جو قدس اور فلسطین کی مزاحمتی تحریک کے ساتھ جو محبت ہے یمنیوں کی وہ ناقابل بیان ہے. آپ کوئی بھی ان کا جلسہ جلوس اٹھا کے دیکھ لیں یمنی عوام کا, تو وہاں پہ جہاں وہ اپنے اوپر حملہ کرنے والے یعنی خود سعودی عرب کے خلاف نعرے لگاتے ہیں, وہاں پہ اسرائیل مردہ باد کے نعرے آپ کو زیادہ محسوس ہوتے ہیں. یعنی خود یمنیوں کے اندر ایک اسرائیل سے جو نفرت ہے وہ بھی اس چیز کا باعث بنی ہے کہ جو بھی اسرائیل کا ساتھی حامی یا اس کی لابی میں جائے گا تو یمن کے اندر اس کے خلاف نفرت بڑھے گی. اور یو اے ای کے عنوان سے ایک بڑی خطرناک خبر یہ موصول ہوئی ہے کہ یو اے ای نے ایک باقاعدہ یمن کے اندر کچھ علاقہ ایسا تھا, ایک جزیرہ تھا, جزیرہ عبد القلوری کے نام سے وہاں پہ مشہور ہے, اور اس ایریے پہ متحدہ عرب امارات کا کافی عرصے سے قبضہ تھا. تو انہوں نے اس قبضے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پہ اسرائیل کے لیے کچھ سہولیات فراہم کی ہیں. یعنی یمن کے اندر ایک مخصوص جزیرے کے اندر انہوں نے ایک لحاظ سے اسرائیل کو اڈا دینے کی بھی ایک کوشش کی ہے. تو ایک لحاظ سے تو اس کا بھی یمنیوں نے جواب دیا کہ آپ ہمارے خطے کے اندر, ہمارے جزائر کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کو لا رہے ہیں, اور اسرائیل یعنی ایک مصیبت آئندہ کی کہ جو یمن کی اس نئی اسلامی حکومت, عوامی حکومت اور ایک اینٹی امریکہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ اسرائیل اگر ان کے مرکز میں کسی جزیرے پہ آ کے اپنا اڈا بنا کے بیٹھ جائے گا تو اس کے کتنے نقصان ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ایک وجہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو اے ای اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو بھی جو ہے انہوں نے نشانہ بنایا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کے جو حملے انجام پا رہے ہیں اس کے خود اس جنگ پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور خود آئندہ کا جو آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک منظرنامہ تشکیل پا رہا ہے جنگ یمن کے عنوان سے وہ کیا ہوگا. دیکھیں سعودی عرب اس وقت تقریباً اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی عزت اور وقار کے ساتھ وہاں سے نکل جائے. یعنی اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ فتح تو نہیں پا سکتا. اب یمن کے اکثر علاقے بلکہ جو تمام اہم اسٹریٹجک علاقے ہیں, مثلا مغرب کا جو علاقہ ہے جو جس پہ سعودیہ کا کنٹرول تھا اور وہی اس کی سرحدوں کے عنوان سے بھی بڑا حساس تھا, تو وہ علاقہ بھی اب جو ہے وہ آخری علاقہ بھی یمنی مجاہدین کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اب سعودی عرب کے لیے وہاں پہ زمین پہ پاؤں جمانا مشکل ہو گیا. درست ہے اس کے پاس بھرپور فوجی ایئر فورس کی طاقت ہے, ہوائی حملے وہ کر سکتا ہے اور باہر سے ممکن ہے میزائل بھی مار سکتا ہے, لیکن جو زمین ہے وہ اس پہ اس وقت یمنیوں نے اکثریتی علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے. زمین اب مجاہدین کے پاس ہے. درست ہے کہ باقی جنگی عنوان سے سعودی عرب کو ایک دو ایڈوانٹیج ہیں, لیکن وہ کب تک؟ یعنی اب تو ان کے میزائل ٹیکنالوجی جیسے بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی انہوں نے خود یو اے ای پہ آزما کے دیکھی ہے, اب یہ سعودی عرب پہ بھی آزمائی جا سکتی ہے. یا جو یمن کے ڈرونز ہیں, ڈرونز کی ٹیکنالوجی نے تو پہلے بھی وہاں پہ آرامکو اور جو ان کا مین بڑے علاقے تھے وہاں پہ انہوں نے اس کو آزمایا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب پہ بھی خوف ہے, اب اس حملے کے بعد یو اے ای جو اس کا بڑا پارٹنر تھا اس پہ بھی یہ خوف طاری ہو جائے گا. تو اس خوف اور وحشت کے نتیجے میں یہ پھر ممالک کوشش کریں گے کہ اس یمن کی جنگ کو محدود کریں, ختم کریں, یا اپنے کسی سازش کے ذریعے سے یمن کے اندر کوئی نئی کوششیں کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل یمن, یمنی مجاہدین وہاں پہ جو اس وقت جو ایک عوامی حکومت ہے وہ اس مرحلے میں کس سنجیدگی سے اپنے کارڈ کھیلتی ہے. یعنی اس موقع پہ اگر مذاکرات کے ذریعے سے وہ اپنے جو جائز مطالبات ہیں جن پہ وہ عرصے سے ڈٹے ہوئے ہیں اگر وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہیں جنگ میں فتح حاصل ہوگی, اور اگر خدا نخواستہ یہاں پہ پھر کوئی عالمی ادارے, کوئی یونائیٹڈ نیشن, کوئی ہمسایہ ممالک ان کو کسی اور فریب میں مبتلا کر کے بظاہر جنگ بند کر دیتے ہیں لیکن ان کے وہ بنیادی اہداف حاصل نہیں ہوتے تو یہ اتنی بڑی محنت ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہے. لیکن ابھی تک کی جو یمن کے مجاہدین اور ان کی جو قیادت ہے, ان کے جو فیصلے ہیں, ان سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بہت صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چرا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔
عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مضامین اور خبروں کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست روس۔ سیاست روس نے خبر لگائی ہے متحدہ عرب امارات کو سزا ملی۔ متحدہ عرب امارات میں ابو ظہبی ایئرپورٹ کے ایک حصے میں 3 آئل ٹینکروں میں دھماکے ہوئے جن میں 9 لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ دنیا سنا یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے متحدہ عرب امارات کے اہم ٹھکانوں پر حملے کیے۔ یمن کے وزیر اطلاعات زیف اللہ شامی نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو متنبع کرنے کے لیے جو پیغام بھیجا گیا وہ اس تک پہنچ گیا ہے۔ یمن کی انصار اللہ تحریک کے سیاسی دفتر کے رکن البخیتی نے بھی واضح طور پر کہا کہ اگر ابو ظہبی نے یمن کے خلاف اپنی جارحیت نہیں روکی تو اس سے زیادہ تکلیف دہ حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی فوج اور رضاکار دستوں نے متحدہ عرب امارات کے سلسلے میں سعودی عرب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ متحدہ عرب امارات کے عوام ہیں جو اپنے حکام کی جانب سے سعودی اتحاد میں شرکت کے خلاف ہیں اور یمن کے تاریخی دشمن سعودی ہیں۔ سامی روزنامہ رائل یوم لکھتا ہے ایران کے 3 سفارتکار جدہ پہنچے تو کیا سفارت خانوں کو کھولنے کا وقت آ گیا ہے؟ موجودہ حالات کے باوجود ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اب تک 4 دور کے مذاکرات رنگ لا رہے ہیں اور سن 2016 کے بعد ایک بار پھر دونوں ملکوں کے تعلقات قائم ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ 3 ایرانی سفارتکار جدہ پہنچ گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب ایران کی واپسی کو تسلیم کر رہا ہے۔ سعودی عرب ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی تفصیل بتانے سے ہمیشہ گریزا رہا ہے، تاہم سعودی حکام کے بیانات میں مذاکرات میں پیش رفت کی جھلک نظر آتی ہے۔ سعودی حکام ایران کے خلاف علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کا الزام بھی بدستور لگائے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں سعودی عرب اور ایران کی قربت کے سلسلے میں یمن کے انصار اللہ کے موقف کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ لبنان کے حزب اللہ کے بارے میں سعودی عرب کا کیا موقف ہوگا یہ بھی ایک اہم سوال ہے، کیونکہ حزب اللہ نے ملک سلمان پر دہشت گردی کا الزام عائد کیا ہے۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ راشٹریہ سہارا لکھتا ہے سیاسی حمایت اور حکومتی پشت پناہی کسی بد نہاد کو غرور، ڈھٹائی اور شیطنت کے کس درجے تک پہنچا سکتی ہے، اس کی بدترین مثال یتی نرسنگا نند کے کرتوت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ وہی بھگوا دھاری ہے جس نے ہری دوار میں دھرم سنسد کا اہتمام اور انعقاد کر کے چند دیگر ہم خیال بھگوا دھاریوں کے ساتھ مسلمانوں کی نسل کشی کے منصوبوں اور ارادوں کا اعلان کیا، اور حالانکہ اب نفرت انگیز تقاریر کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آ جانے کے بعد بحالت مجموری اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ان شرمناک سرگرمیوں کو جو چیز زیادہ شرمناک بناتی ہے وہ ہے ان معاملات پر حکومت اور خصوصاً وزیراعظم کی خاموشی، جس کی عالمی سطح پر مذمت بھی کی گئی ہے۔ اور یہ بھی افسوسناک ہی ہے کہ اتنا سنگین اور قابل دست اندازی پولیس جرم واقع ہونے کے بعد اس سلسلے میں مقدمات کافی دیر سے اور عوامی دباؤ کے تحت درج کیے گئے، اور اس کے بعد بھی نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، جبکہ ملزمان کے خلاف تمام ثبوت اور شواہد اظہر من الشمس تھے۔ یہاں یہ ذکر بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی بھی سنگین صورتحال اور خاص طور سے توہین عدالت کے معاملے میں حکومت کی بے عملی دیکھتے ہوئے از خود نوٹس لے کر کاروائی کرنا سپریم کورٹ کا اختیار ہی نہیں، قانونی اور آئینی فرض ہے۔ سمن پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جسارت نے لکھا ہے دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند کبا دیکھ۔ اخبار لکھتا ہے عدالت عظمیٰ کے عالی مرتبہ جج صاحبان نے کراچی کے ایک مسجد کے کیس کے دوران مساجد اور دیندار طبقات کے بارے میں افسوسناک اور نازیبا ریمارکس دیے، مثلا یہ یوٹیلیٹی بلز ادا نہیں کرتے، مکانات بنا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آج کل معزز جج صاحبان شرعی حدود و قیود سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے فیصلوں میں شرعی فتوی بھی صادر فرماتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا شعبہ نہیں ہے۔ کیا عدالت نے کوئی ایسا ضابطہ مقرر کر رکھا ہے کہ مسجد کتنے فاصلے پر ہونی چاہیے، پانچوں اوقات میں عمر رسیدہ لوگ کتنے دور تک پیدل جا کر مسجد میں نماز جماعت پڑھ سکتے ہیں، کیا پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں اور سرکاری ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے کوئی ضابطہ موجود ہے کہ کتنے نفوس پر مشتمل کسی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے مسجد، پارک، اسپتال، قبرستان، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے لیے قطع اراضی مختص ہونا چاہیے؟ ایسے رہائشی یا رفاعی پلاٹ جو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یا ہوتے رہیں ان کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ نیز ایسی بھی مثالیں مل جائیں گی کہ رہائشی پلاٹوں کو ضروری واجبات وصول کرنے کے بعد تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی رہی ہے۔ صبا لکھنوی نے کہا تھا، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اور سمین، آخر میں آپ کو تسنیم نیوز ایجنسی میں شائع ہونے والے ایران اور ویانا مذاکرات کی پیش رفت کے بارے میں خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ تسنیم نیوز نے لکھا ہے، ویانا میں جاری مذاکرات کے عمل پر غور کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اب تک جو مسائل سامنے آئے ہیں ان کی وجہ امریکہ رہا ہے، نہ کہ ایران۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان ایٹمی معاہدے پر اختلافات سے یونی حکومت اور کچھ یورپی ملکوں کے ساتھ ہمانگی کی ضرورت وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مذاکرات میں امریکی فریق نے لحت اللال سے کام لیا۔ حالیہ دنوں میں کئی مغربی ماہرین نے بھی واضح کیا کہ ایران کی جانب سے اپنے موقف کے اعلان کے بعد اب گیند مغرب کے پالے میں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جڑوں کے، جس کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام آج کا ایران، اور نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 28 دے 15 جمادی الثانی اور 18 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ جمادی الثانی سن 771 ہجری قمری کو دنیا اسلام کے ایک عظیم دانشور اور فقیہ فخر المحققین محقق حلی نے عراق کے حلہ شہر میں وفات پائی۔ اس بزرگ عالم دین کی ولادت سن 682 ہجری قمری میں ہوئی تھی، اور علمی و معنوی فضائل و کمالات اپنے والد گرامی علامہ حلی اور اپنے دور کے دیگر اساتذہ سے حاصل کیے۔ کہا جاتا ہے کہ فخر المحققین نے نوجوانی میں ہی اپنے زمانے کے بہت سے دینی علوم حاصل کر لیے تھے اور اعلیٰ علمی و معنوی مقام پر فائز ہوئے۔ اس جید عالم دین نے اپنی بہت سی تصانیف چھوڑی ہیں۔ اٹھارہ جنوری سن 1689 عیسوی کو مشہور فرانسیسی فلسفی اور مصنف چارلز ڈی مونٹیسکیو پیدا ہوئے۔ انقلاب فرانس پر ان کے افکار و نظریات کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ وہ شاید پہلے مفکر تھے جنہوں نے ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کی تقسیم کے نظریے کی وضاحت کی۔ ان کی مشہور ترین کتاب روح القوانین ہے، جو سن 1748 میں جنیوا میں شائع ہوئی۔ مونٹیسکیو نے اس کتاب میں پوری تاریخ کے دوران وجود میں آنے والی حکومتوں پر بحث کی ہے، اور رسم و رواج، طبیعی قوانین، انسانی قوانین اور انسانوں کے باہمی تعلقات کا جائزہ بھی لیا ہے۔ مونٹیسکیو کی ایک اور کتاب کا نام ایرانی مکتوبات ہے۔ انہوں نے سن 1755 میں وفات پائی۔ اٹھارہ جنوری سن 1852 عیسوی کو جرمن محقق اور ماہر جرثومیات فریڈرک لوفلر پیدا ہوئے۔ لوفلر کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لہذا انہوں نے کسی اور شخص کی مدد سے تعلیم کو جاری رکھا اور آخر میں میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تحقیق میں مصروف ہو گئے۔ سن 1880 میں انہوں نے اپنے ایک ساتھی ایڈوین کلین کے تعاون سے خناق کی بیماری کا سبب دریافت کیا۔ اٹھارہ جنوری سن 1915 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانس، برطانیہ اور روس کے درمیان خفیہ معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کا اصل محرک پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کا اتحادیوں یعنی جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ مل جانا تھا، کیونکہ عثمانیوں کے اتحادیوں کے ساتھ مل جانے سے حلیف ممالک اور روس کے درمیان بحر اسود کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ اس معاہدے کے بعد حلیف ممالک نے آبنائے دارڈانیل پر حملہ کر دیا۔ اٹھارہ جنوری سن 1919 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کے بعد تاریخی امن کانفرنس کا آغاز ہوا، جس میں پانچ بر اعظموں سے 27 ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کا آغاز پیرس کے وارسا محل میں ہوا اور اس کانفرنس کی سربراہی اس وقت کے فرانس کے وزیر اعظم جارج کلیمنسو نے کی۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کھانے والے ممالک جرمنی، آسٹریا، ہنگری، بلغاریا اور عثمانیوں نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد جرمنی اپنی زمین کا کچھ حصہ اور جرمانہ اتحادیوں کو ادا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اٹھارہ جنوری سن 1955 عیسوی کو اردو کے ایک بہت بڑے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی وفات ہوئی۔ وہ 11 مئی سن 1912 کو سمرالہ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے امرتسر میں حاصل کی اور میٹرک کے بعد کچھ عرصہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گزارا۔ شروع میں انہوں نے لاہور کے رسالوں میں کام کیا، پھر آل انڈیا ریڈیو دہلی سے وابستہ ہو گئے، جہاں انہوں نے بعض نہایت کامیاب ریڈیو ڈرامے اور فیچر لکھے۔ بعد ازاں بمبئی منتقل ہو گئے، جہاں متعدد فلمی رسالوں کی ادارت کی۔ اسی دوران متعدد فلموں کی کہانیاں اور مکالمے بھی تحریر کیے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور چلے گئے اور وہیں 18 جنوری 1955 کو وفات پا گئے۔ سعادت حسن منٹو نے بہت سے افسانوں کے مجموعوں کے علاوہ ایک ناول بھی تحریر کیا تھا، جس کا نام تھا بغیر عنوان کے، اور گنج فرشتے ان کے ادبی خاکوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سن 1376 ہجری شمسی کو بابا مردوخ کے نام سے مشہور شاعر و محقق شیخ اسماعیل روحانی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1299 ہجری شمسی میں ایران کے صوبہ کردستان کے علاقے کاشتر میں پیدا ہوئے اور شیوا تخلص کرتے تھے۔ بابا مردوخ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سنندج کے اسکولوں میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے تہران یونیورسٹی سے گریجویشن بھی کیا۔ بابا مردوخ کو فارسی اور عربی ادب پر عبور حاصل تھا اور دونوں زبانوں میں شعر بھی کہتے تھے۔ انہوں نے فقہ، تفسیر، ریاضی، منطق، عروض، قافیہ، تاریخ مشاہیر کرد اور شیوہ مسلمانی کے موضوعات پر کتابیں چھوڑی ہیں۔ شیخ اسماعیل روحانی نے اہل سنت سے مخصوص دینی تعلیم کی نصابی کتابیں سادہ نثر میں تالیف کی، جو ایران کے سنی آبادی والے علاقوں میں برسوں سے پڑھائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی عمر کے آخری سال تہران میں گزارے اور یہیں سرطان کے مرض میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
آج کا ایران،
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام آج کا ایران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں ہم گزشتہ سال 2021 میں ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد میں امریکہ اور یورپ کی خلاف ورزیوں کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، 2021 کا سال ایران کے لیے ایٹمی معاہدے میں امریکہ اور یورپ کی خلاف ورزیوں اور اس پر عمل درآمد میں روڑے اٹکائے جانے کے ہمراہ تھا۔ ایران کے دشمنوں نے گزشتہ سال میں موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی ایران کے خلاف اقتصادی، سیاسی اور سیکیورٹی دباؤ میں شدت لانے کے مقصد سے زیادہ دباؤ کی پالیسی میں مزید اضافہ کر دیا۔ ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے کئی برس تک ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں امریکہ اور 5+1 کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اور نتیجے میں ایک سمجھوتا طے پایا تھا کہ جس کی سلامتی کونسل نے بھی تائید کی تھی۔ یہ مشترکہ جامع ایکشن پلان 8 سال کے مذاکرات کا نتیجہ تھا کہ جو آخر کار 14 جولائی 2015 کو اسلامی جمہوریہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان انجام پایا تھا، جس میں روس، چین، امریکہ اور 3 یورپی ممالک، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، نیز یورپی یونین کی خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی کے امور کے اعلیٰ نمائندوں کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ تاہم امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ، کہ جس نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ہی ایٹمی معاہدے کو برا معاہدہ قرار دیا تھا، انتخابات میں کامیابی کے بعد 8 مئی 2018 کو اس چند فریقی معاہدے سے باضابطہ طور پر نکلنے کا اعلان کر دیا۔ یورپی ملکوں نے اگرچہ ٹرمپ کے اس فیصلے کی مخالفت میں وعدہ کیا کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کریں گے اور اس معاہدے پر باقی رہیں گے، تاہم 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود انہوں نے اپنے کسی وعدے پر عمل نہیں کیا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جو پابندیاں عائد کی ہیں اور ان میں جو اضافہ کیا ہے وہ سب غیر قانونی اور ظالمانہ ہیں۔ ایٹمی معاہدے کی شق 26 اور 36 کے تحت معاہدے کے دیگر فریقوں کی جانب سے اپنے وعدوں پر عمل نہ کرنے اور معاہدے میں درج فوائد حاصل نہ ہونے کی صورت میں ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس معاہدے کے بعض حصوں پر مکمل یا جزوی عمل درآمد روک سکتا ہے۔ اسی حق کے تحت ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کو 1 سال مکمل ہونے اور یورپی ملکوں کی جانب سے اپنے وعدوں پر عمل نہ کرنے کے بعد 8 مئی کو ایٹمی معاہدے کے بعض حصوں پر عمل درآمد روکنے کا اعلان کیا تھا۔ ایران نے یورپ کو تجارتی اور مالیاتی لین دین اور ایرانی تیل کی فروخت کو یقینی بنائے جانے کے وعدوں پر عمل درآمد کے لیے 60 روز کی مہلت دی تھی اور کہا تھا کہ بصورت دیگر ایران ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں مزید کمی کر دے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے یورپی ملکوں کی عہد شکنی کے جواب میں ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں بتدریج کمی کا آغاز کیا تھا، جس پر 5 مرحلوں میں عمل درآمد کیا گیا۔ ایران نے 5 جولائی 2020 کو ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں کمی کرتے ہوئے 5واں اور آخری قدم اٹھایا۔ ایران کے اس اقدام کا مقصد ایٹمی معاہدے میں درج تہران کے حقوق اور اس کی ذمہ داریوں کے درمیان توازن پیدا کرنا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اراکین پارلیمنٹ نے 2021 میں پابندیوں کے خاتمے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اسٹریٹجک اقدام کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ ایران واضح طور پر اعلان کر چکا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے میں مندرج مفادات پورے ہونے کی صورت میں تہران ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے گا۔ پارلیمنٹ کی جانب سے پابندیوں کے خاتمے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اسٹریٹجک اقدام کا بل اسی تناظر میں منظور کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اس امر پر تاکید کہ اگر فریق مقابل کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد کیا گیا تو ایران بھی عمل کرے گا، اس امر کا غماز ہے کہ ایران فریق مقابل کے عملی اقدام کا منتظر تھا۔ امریکہ تو اس معاہدے سے نکل گیا لیکن یورپ نے بھی اس معاہدے کے تعلق سے کوئی عمل نہیں کیا، اور ان ملکوں نے پابندیوں کے خاتمے اور اس عالمی معاہدے میں واپسی کے لیے کوئی عملی اقدام انجام نہیں دیا، اور وہ ایٹمی معاہدے کو ایران کی دفاعی صلاحیت اور میزائلی طاقت کے مسئلے سے جوڑ کر دوسرے مقاصد حاصل کرنے کے در پہ ہیں کہ جس کا ایٹمی معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کے انحرافی مسائل پیش کرنے کا مقصد دراصل ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کے لیے بہانے تراشنا ہے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ اور یورپ ایٹمی معاہدے کے مذاکرات کی آڑ میں نئے حالات پیدا کرنے کے دربے ہیں، جبکہ ایران کا موقف اس سلسلے میں بہت واضح، روشن اور قطعی ہے۔ برطانیہ کی وزارت خارجہ نے 2021 کے آخری دنوں میں ایران کی دفاعی صلاحیتوں کے تعلق سے ایک مداخلت پسندانہ بیان میں خوف و ہراس پھیلانے کے اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایران کے دفاعی پروگرام میں پیش رفت کو خطے اور دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ برطانیہ میں ایران کے سفیر محسن بہاروند نے لندن کے مداخلت پسندانہ بیان کے جواب میں ایران کی دفاعی مشقوں کے بارے میں کہا کہ بعض ممالک ایران کی روایتی فوجی مشقوں پر، کہ جو دفاعی پہلو کی حامل ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، اور ان مشقوں کو سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے منافی قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس قرارداد میں ایسے میزائلوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو جوہری ہتھیار لے جانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہوں۔ یورپی ممالک من جملہ برطانوی حکام کو بخوبی معلوم ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام کسی بھی صورت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے منافی نہیں ہے۔ برطانیہ میں تعینات ایرانی سفیر نے خلیج فارس تعاون کونسل اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کے ایران مخالف بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں سلامتی، دوستی اور خوشحالی کا راستہ لندن سے نہیں بلکہ خطے کے تمام ممالک کی شرکت سے تہران سے گزرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سب سے پہلے ہمیں زمینی حقائق کی بنیاد پر اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارے خطے میں سب سے زیادہ غیر ضروری مداخلت اور تباہ کن سرگرمیاں کس کی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن رہا ہے، جس کا ثبوت جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کی ہزاروں گھنٹے کے معائنے اور متعدد رپورٹوں سے ملتا ہے، اور ایران کے پاس جوہری توانائی کے فوجی استعمال کا کوئی منصوبہ نہ تھا اور نہ ہے، اور نہ ہی وہ اس کے لیے اپنا میزائل پروگرام ڈیزائن کرنا چاہتا ہے۔ جس چیز نے خطے میں عدم استحکام اور عدم تحفظ کو ہوا دی ہے، اور جس کے سبب یمن میں انسانی المیہ رونما ہو رہا ہے، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کی جانب سے خطے کے بعض ممالک کو بڑے پیمانے پر جدید ہتھیاروں کو فروخت کیا جانا ہے، اور ہتھیاروں کی یہ فروخت اس یقین کے ساتھ کی گئی ہے کہ ان ہتھیاروں کے استعمال سے بین الاقوامی حقوق خاص طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے جوہری صنعت میں اٹھائے گئے تمام اقدامات میں جوہری معاہدوں کی مکمل پابندی کی ہے اور ضابطوں کے دائرہ کار میں اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی مسلسل نگرانی میں جوہری ٹیکنالوجی کو حاصل کیا ہے۔ اس سائنسی صلاحیت کی بنیاد پر نومبر 2021 میں اقوام متحدہ کی چوتھی کمیٹی کی منظوری کے ساتھ ہی اسلامی جمہوریہ ایران کو جوہری تابکاری کے اثرات سے متعلق اقوام متحدہ کی سائنسی کمیٹی کی مستقل رکنیت حاصل ہو گئی۔ صہیونی حکومت اور امریکہ کی مخالفت کے باوجود متفقہ طور پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد کی منظوری دے دی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے علاوہ ناروے، الجزائر اور متحدہ عرب امارات بھی ایٹمی تابکاری کے اثرات سے متعلق اقوام متحدہ کی اس سائنسی کمیٹی کے رکن بن گئے ہیں۔ 2021 میں اسلامی جمہوریہ ایران نے ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے مقصد سے ویانا میں مذاکرات کے نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ اسی سلسلے میں خلیج فارس کے بعض عرب ممالک نے ویانا میں ہونے والے مذاکرات سے قطع نظر کشیدگی کو کم کرنے، اقتصادی تعلقات اور تعاون کو وسعت دینے اور ایران میں براہ راست سرمایہ کاری کرنے کے لیے آمادگی کے پیغامات بھیجے ہیں۔ سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ یہ تبدیلی پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی نئی حکومت کی سنجیدگی اور جدت عمل، نیز ایران کے خلاف کشیدگی کی پالیسی کے بے فائدہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک رپورٹ میں اسی سلسلے میں لکھا ہے، اس وقت خلیج فارس کے عرب ممالک ایران کی توجہ مبذول کرنے کے خواہاں ہیں۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے آغاز سے ہی ایران کے واقعات پر ایک نظر ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دشمنوں نے ایرانی قوم پر ضرب لگانے اور اسلامی انقلاب کو شکست دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ سازشوں کے مقابلے میں ایرانی عوام کی مزاحمت و استقامت اسلامی جمہوریہ ایران کی وہ نرم طاقت ہے جس نے دشمنوں کو ان کے مقاصد حاصل کرنے سے باز رکھا ہے۔ ایران نے امریکہ کی توسیع پسندیوں کے مقابلے میں استقامت کی ہے اور یہ مسئلہ واشنگٹن کے لیے یقینی طور پر مشکل اور مہنگا ثابت ہوا ہے۔ اسی سبب سے امریکہ نے 2021 میں کوشش کی ہے کہ ایران کے خلاف الزامات عائد کرنے کے لیے دیگر آپشنز کو بروئے کار لاتے ہوئے ایران کو سخت و دشوار صورتحال سے دوچار کرنے کے لیے فرضی سیناریو کے ساتھ ایرانوفوبیا کے بہاؤ میں تیزی لائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ان بے بنیاد دعووں کے جواب میں میدان عمل میں یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ کسی بھی عنوان سے ہرگز علاقے میں کشیدگی یا فوجی ٹکراؤ نہیں چاہتا ہے، لیکن جب بھی اور جس جگہ بھی ضروری ہوگا وہاں امن و سلامتی کو تحس نحس کرنے والے عناصر کے خلاف سختی سے نمٹنے کا پختہ عزم رکھتا ہے۔ ایک نظر میں 2021 کا سال ایران کے لیے امریکہ کے دباؤ، دھمکیوں اور یک طرفہ پسندی کے مقابلے میں ایرانی عوام کی استقامت و پامردی کی آسمائش کا سال تھا۔ امریکہ نے گزشتہ سال کوشش کی کہ ایرانوفوبیا کے ذریعے پڑوسی ملکوں کی مشارکت سے علاقے میں امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے باہمی تعاون اور ہم آہنگی اور اقتصادی شعبے میں ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعاون کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ در حقیقت امریکہ کا مقصد مغربی ایشیا میں ایران کو تنہا کرنا اور واشنگٹن اور اس کے علاقائی اتحادیوں کے لیے میدان فراہم کرنا تھا۔ تاہم 2021 میں علاقائی ترقی اور تبدیلیوں کے میدان میں ایران کی مؤثر موجودگی نے ثابت کر دیا کہ ایران الگ تھلگ نہیں ہوا ہے اور وہ کبھی بھی دباؤ اور مسائل کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں پوری دنیا میں مسلمان ہونے والے افراد سے آپ کو روشناس کراتے ہیں، لہذا آج کے پروگرام میں ہم ایک برطانوی نو مسلم خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک سماجی مخلوق ہے اور سماج میں اور لوگوں کے درمیان نشو و نما پاتا ہے. اسی وجہ سے اسلامی رہنماؤں نے مسلمانوں کو معاشرے میں فعال اور مؤثر کردار کی دعوت دی ہے اور گوشہ نشینی اور تنہائی سے منع کیا ہے، بلکہ نماز جمعہ اور جماعت، حج اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسی اہم اسلامی عبادات بھی سماجی پہلو کی حامل ہیں. لیکن موجودہ دنیا میں ایسے افراد کم نہیں ہیں جو مختلف مسائل، غلط افکار و نظریات یا تنہائی پسند مزاج کی وجہ سے آہستہ آہستہ معاشرے سے الگ ہو کر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے مسائل، بالکل نفسیاتی امراض میں بھی وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. برطانوی خاتون ہننا کالبورن کو بھی اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ان کی مشکلات اتنی سنگین تھیں کہ وہ خودکشی بھی کرنا چاہتی تھیں، لیکن اسلام کی طرف ان کی رغبت ان کے لیے نئی زندگی کی نوید ثابت ہوئی. ہننا ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں اور اپنی بڑی بہن کے ساتھ اسکولی دور گزارا، لیکن ان کے اور ان کی بہن کے اخلاق ایک دوسرے سے قطعاً مختلف تھے. ہننا تنہائی پسند تھیں اور ان کی بہن تنہائی پسند نہیں تھیں، بلکہ سماج میں سرگرم رہنے والی خاتون تھیں. اسی لیے اسکول میں ان دونوں بہنوں کی صورتحال ایک دوسرے سے مختلف تھی. ہننا اس بارے میں کہتی ہیں کہ میری بڑی بہن اسکول میں ہمیشہ اپنی ہم جماعتیوں کے ساتھ رہتی اور ان کی دوست بھی بہت تھیں، لیکن میں ان کے بالکل برعکس شرمیلی اور تنہائی پسند تھی. بعد میں اسکول میں بہت سے طلبہ اور طالبات میرے ساتھ ہٹ دھرمی بھی کرتے تھے. جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، اسکول جانا میرے لیے سخت تر ہوتا گیا. تنہائی پسندی اور گوشہ نشینی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ گستاخ اور موقع پرست افراد الگ تھلگ رہنے والے شخص کو اذیت و آزار پہنچاتے ہیں. بہرحال محترمہ کالبورن کی تعلیم مکمل ہوئی، جسے انہوں نے اپنی مشکلات اور سختیوں کے خاتمے سے تعبیر کیا، اور جلد ہی ان کو ایک جگہ ملازمت مل گئی. لیکن یہ کیا پتا تھا کہ نیا ماحول ان کی مشکلات میں اضافہ کرے گا. وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ در حقیقت ملازمت کرنا میرے لیے اسکول جانے سے بھی بدتر ہوا. اسکول کے زمانے سے ہی میں نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا تھا، اور ملازمت کے دوران بھی ایسا ہی رہا. بہرحال کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس پر میں تکیہ کر سکوں. ادھر جوانی کے جوش میں اپنے گھر والوں کو بھی میں نے اپنے دل کی بات بتانی مناسب نہیں سمجھی. ہننا کالبورن کی تنہائی انتہائی سنگین اور ان پر نفسیاتی دباؤ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو گئیں. وہ اس وقت کی اپنی صورتحال کو اس طرح بیان کرتی ہیں، جب آپ پر اتنا دباؤ ڈالا جائے اور اتنی ہٹ دھرمی کی جائے کہ آپ خودکشی کرنا چاہیں، تو ایسی حالت میں آپ کا دل باہر جانے اور کسی سے ملنے کو نہیں چاہے گا. آپ کو باہر نکلنے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی. آپ صرف گھر کی ضرورت کی کوئی چیز خریدنے کے لیے باہر جائیں گے.
البتہ خود یہ کام بہت سخت ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق خودکشی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ زندگی اللہ کی امانت ہے جس سے انسان کو اپنی ترقی اور اپنی جسمانی اور ذہنی پیش رفت کے لیے استفادہ کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی مختلف خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے، اور انسان کو مشکلات کے سامنے سینہ سپر ہو جانا چاہیے۔ مشکلات چاہے جتنی بڑی ہوں، ان کو اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ خودکشی سے کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی۔ مختلف آیات و روایات کے مطابق خودکشی کرنے والا قتل کا مرتکب ہوتا ہے اور آخرت میں اس پر سخت عذاب ہوگا۔ خوش قسمتی سے ہننا کولبرن خودکشی کے بیہودہ اور غیر معقول فیصلے سے دستبردار ہو جاتی ہیں اور نئے کام کی تلاش شروع کر دیتی ہیں۔ بالآخر ان کو ایک اسپتال میں کام مل جاتا ہے۔ ان کو ایک ہی گھر کے کچھ افراد کی نگہداشت کا کام سونپا جاتا ہے، جو ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ اصولی طور پر ایک مقصد مقرر کرنے اور اس کی منصوبہ بندی کرنے، نیز اس تک رسائی کی کوشش انسان کو زندگی کی امید اور نشاط عطا کرتی ہے۔ ہننا کولبرن اپنے نئے کام کے بارے میں کہتی ہیں کہ اب مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ صبح سو کر اٹھنے کے بعد ایک جگہ ہے جہاں مجھے جانا ہے، جہاں میری ڈیوٹی ہے، کوئی ہے جس کے پاس مجھے جانا ہے۔ آدمی کو یہ سوچ کر کہ اس کو کسی کے پاس جانا ہے اور اس کی نگہداشت کا فریضہ ادا کرنا ہے، تو وہ پھر اپنے مشکلات کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ اپنے کام پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یقیناً یہ کام میرے لیے بہت بڑی مدد تھی، جس نے مجھے منفی خیالات سے پاک کیا۔ لیکن یہ نوجوان انگریز خاتون جس چیز سے شروع میں واقف نہیں تھی، وہ ان افراد خاندان کا دین تھا جن کی وہ نگہداشت کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہننا کولبرن کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اور یہی امر دین مبین اسلام کی طرف ہننا کے رجحان کا سبب بنا۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ ان لوگوں کے کچھ کام اور عبادت دیکھ کر کچھ تجسس پیدا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ جو کام کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سمجھ میں آنے لگی، اور میں نے اسلام کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ اسلام فہمی کے بارے میں انہوں نے واقعاً میری بہت مدد کی۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور ہننا کولبرن اس مسلمان خاندان کی زندگی اور رویے میں تبدیلی کی طرف متوجہ ہوئیں۔ محرم وہ مہینہ ہے جس میں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھی سرزمین کربلا پر مظلومانہ شہید کر دیے گئے۔ مسلمان خاص طور سے محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام ماہ محرم میں عزاداری کرتے ہیں۔ محرم میں عزاداری کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت پر لوگ کربلا میں یزیدی فوج کے ذریعے ٹھائے گئے دیگر مظالم کو اشعار کی شکل میں پڑھتے ہیں، جسے نوحہ کہتے ہیں۔ ہننا کولبرن نے نوحہ سنا، لیکن ان کے لیے اس کے کوئی خاص معنی نہیں تھے۔ بہرحال اس بارے میں ہننا کولبرن نے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ ایک دن میں جب اپنی ڈیوٹی پر گئی تو وہ لوگ ایک نوحہ سن رہے تھے۔ میں نے ان سے نوحے کا ترجمہ کرنے کو بھی کہا، اور انہوں نے ترجمہ کیا بھی۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے، جن کا انہوں نے جواب دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے عشق اور آپ کی مظلومانہ شہادت کے واقعے نے ہننا کولبرن کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور اب وہ واقعی کربلا سے متعلق نوحوں کو مکمل مختلف احساسات اور جذبے کے ساتھ سنتی ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ نوحہ دوبارہ سنتی اور مجھے اس سے بہت گہرا لگاؤ پیدا ہو جاتا۔ گویا مجھے نوحے کے معنی و مفہوم سمجھ میں آتے تھے، جبکہ نوحہ انگریزی میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ واقعہ نوحے سے جو احساس میرے اندر پیدا ہوتا تھا، وہ یہ تھا کہ جیسے نوحے کا مطلب مجھے پتا ہے، اور یہ تعلق از تہ قلب محسوس کرتی تھی۔ اب جبکہ ہننا کولبرن کو اسلام میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، تو وہ اسلام کے بارے میں روزانہ کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کرنے لگیں، تاکہ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ ہننا کولبرن کو دین اسلام کی روح پرور تعلیمات اتنی اچھی لگتی ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے اور اس ماہ مبارک کی معنویت سے استفادہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے آخر میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اسی سال رمضان کے آخر میں عید الفطر کی بات تھی۔ میری دوست نے مجھ سے کہا کہ عید کی نماز مسجد میں پڑھنے چلتے ہیں۔ میری سہیلیوں نے مجھے ایک اسکارف بھی دیا تھا۔ میں نے اسکارف پہنا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ مسجد گئی۔ میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نماز عید پڑھی اور اس کے بعد میری دوست نے مجھ سے کہا کہ یہاں بیٹھو اور جو بھی تمہارے دل میں ہے اسے بیان کرو۔ مجھے اب یاد نہیں کہ میں نے کیا کہا تھا، صرف اتنا یاد ہے کہ میرے آنسو نکل آئے اور میں بہت روئی تھی۔ یہ نجات کے آنسو تھے، خوشی کے آنسو تھے، لیکن غم کے آنسو نہیں تھے۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ آج میں جہاں ہوں وہی میری جگہ ہے اور مجھے یہیں ہونا چاہیے۔ میرے آنسو اس لیے نکلے کہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا تھا۔ ہنا کولبرن اب عملی طور پر مسلمان ہو چکی تھیں، لیکن باقاعدہ طور پر مسلمان ہونے کے لیے یعنی کلمہ پڑھنے کے لیے وہ اپنی سہیلی کے ساتھ ایک مسلمان عالم دین کے پاس گئیں۔ وہاں انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئیں۔ الگ تھلگ پڑ جانے والی، دوسروں کی اذیت و آزار کا نشانہ بننے والی اور ان سب پریشانیوں کی وجہ سے خودکشی کا فیصلہ کرنے والی ہنا کولبرن اب نہ تنہا تھیں اور نہ ہی گوشہ نشیں۔ اب اس کے پاس خدا تھا جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کی آواز سنتا تھا اور مشکلات میں ان کی مدد کرتا تھا۔ خدا کی قربت کا احساس، خاص طور سے نماز کے موقع پر خدا کی قربت کا احساس، ہنا کولبرن کو جذبہ، نشاط اور اطمینان و سکون فراہم کرتا تھا۔ ہنا کولبرن اس ضمن میں کہتی ہیں، نماز پڑھنے سے مجھے بہت زیادہ کمک اور حوصلہ ملتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو خدا کے ساتھ اس کا مضبوط باطنی تعلق پیدا ہوتا ہے اور اس تعلق خوب محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ احساس کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے، وہ ہر دعا کو سنتا ہے اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی دے گا۔ نماز مجھے بہت خوشی اور باطنی اطمینان و سکون کا احساس دیتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام میں پھر نئے مطالب کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
مکمل استعمار ہے باطل عرض، خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ، عند اللہ۔ ہم تاب ابد سی و تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سی و تغیر کے ولی ہیں، ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وحدت فرقانی، روح قوت مظہر قوت، روح قوت مظہر قوت، مرحمت رحمانی، سب کی زبان پر سب کے دلوں میں ایک نعرہ قرآنی، ہم تاب ابد سی و تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سی و تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی 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 ہیں، مصطفی 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 ہے، مصطفی۔
ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل ارزل خیر ہے جد و جہد مسلسل اند اللہ دعوت کل عالم میں امن کی دعوت کل عالم میں مسلک عام ہمارا داد شجاعت دور ستم میں داد شجاعت دور ستم میں یہ بھی کام ہمارا حق آئے تغیر کے ولی ہیں ہم تاب ابد سیوں تغیر کے ولی ہیں ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں Oh,